عاكفين فيه أبدا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی بہت چھوٹی سی آیت، لیکن قرآن ایک بہت جامع کتاب ہے. قرآن بہت لمبی بات کو بہت مختصر بولتا ہے، اس لیے کہ یہ اصولی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، رب کریم کے علوم کی کتاب ہے، اللہ کے اندر سے نکلی ہوئی کتاب ہے، حق تعالیٰ کی بولی ہوئی کتاب. تو رب کریم جتنے بڑے ہیں، آپ کا کلام بھی اتنا ہی شاہی، اتنا ہی اونچا کلام ہے. اللہ پوری زندگی بلکہ قیامت تک کے مسائل کو اس چھوٹے سے 30 پارے میں بھر دیا ہے. زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہوتا جو قرآن کریم میں ہمیں میسر نہ ہو، اور قرآن کریم میں اللہ نے اسے بیان نہ کیا. یہ اور بات ہے کہ میری اور آپ کی رسائی مسائل پر نہ ہوئی، یہ اور بات ہے کہ ہم نے اپنے قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، یہ اور بات ہے کہ قرآن کریم کی گہرائی اور گہرائی تک ہم نہیں پہنچے، یہ اور بات ہے کہ قرآن کریم کو رب کریم کی شاہی کتاب ہم نے نہیں سمجھا، ورنہ اس میں قیامت تک کے اللہ نے مسائل کو بیان فرمایا ہے. کوئی چھوٹے سے چھوٹا نہیں. فخر رازی رحمتہ اللہ علیہ بہت بڑا آدمی، تفسیر رازی جنہوں نے لکھی، فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں پیش آنے والے مسائل کو میں نے قرآن سے حل کیا یا کلام نبوی سے حل کیا، اور مجھے ہر جگہ پر اس کا حل مل گیا. کوئی جگہ ایسی نہیں نکلی کہ جہاں اس کا حل نہ ملا. اسی لیے فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی ابتدا ہی میں اللہ نے بڑے حروف سے لکھا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دروازے ہی پر اس نے اپنی صفت رحمت کو بیان کیا. حالانکہ اللہ کی صفت غضب بھی ہے، صفت قہر بھی ہے، صفت عذاب بھی ہے، صفت ناراضگی بھی ہے، بے شمار صفات ہیں، لیکن دو جگہوں پر اس نے اپنی صفت رحمت کو استعمال کیا. ایک تو قرآن کی ابتدا، اور ایک اللہ کے عرش کا تخت. ان دو جگہوں پر اللہ نے اپنی صفت رحمت کو ذکر کیا. قرآن کی ابتدا میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اپنے عرش پر اس نے لکھا ہے سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کے دروازے پر اپنی صفت رحمت کو بیان کر کے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ میرے بندے، جب میرے دروازے پر تجھے اتنی رحمت مل رہی ہے، تو اگر تو میرے قرآن میں آئے گا تو تجھے کتنی رحمت ملے گی. یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے سنت کو عطا فرمائی ہے. رحمان کا معنی ہوتا ہے بڑی نعمتیں دینے والا، رحیم کا معنی ہوتا ہے چھوٹی نعمتیں دینے والا. رحمان کا معنی ہوتا ہے اپنوں کو بھی دے پرایوں کو بھی دے، رحیم کا معنی ہوتا ہے جو اپنوں کو دے پرایوں کو نہ دے. رحمان کا معنی ہوتا ہے دنیا میں بھی دیں آخرت میں بھی دیں. رحیم کا معنی ہوتا ہے دنیا میں جو دینے والا ہے. ظاہر سی بات ہے
کہ رحیم میں جتنے معانی ہیں وہ تو سب رحمان میں آ گئے. جو رحمان اپنوں کو بھی دیتا ہے پرایوں کو بھی دیتا ہے, رحیم کا معنی تو اس میں آ ہی گیا. جو رحمان بڑی نعمتیں دیتا ہے وہ چھوٹی بھی دیتا ہے, رحیم کا معنی تو اس میں آ ہی گیا. جو رحمان آخرت میں دینے والا ہے وہ دنیا میں بھی دینے والا ہے, رحیم کا معنی تو اس میں آ گیا. پھر آگے لفظ رحیم لانے کی ضرورت کیا تھی؟ رحیم کا معنی تو آ ہی چکا تھا, پھر کیا ضرورت پڑی کہ لفظ رحیم کو لایا جائے؟ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ شاید کوئی یہ سمجھ لیتا اللہ کا بندہ کہ رحمان بڑی نعمتیں دینے والا اور رب بھی بہت بڑا ہے, تو وہ تو بڑی ہی نعمت دیتا ہوگا, جیسے دنیا کا دستور ہے بڑوں سے بڑی چیز مانگی جاتی ہے, چھوٹی چیز نہیں مانگی جاتی. اور اگر چھوٹی چیز مانگتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی ہماری شان کے مطابق مانگا کرو, یہ بھی تم نے کیا ذرا سی چیز مانگ لی. تو دنیا میں بڑوں سے بڑی نعمتیں مانگی جاتی ہیں, شاید کو یہ سمجھ لیتا کہ رب سے بھی بڑی ہی نعمت مانگنی چاہیے. اللہ نے اشارہ فرمایا صرف رحمان نہیں ہوں میں رحیم بھی ہوں, تیری چھوٹی نعمت بھی مجھے سے مانگا. اس لیے رب سے رحیم کو اللہ آگے لایا. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا نمک ختم ہو جائے تو بھی اس سے مانگو, جوتے کی رسی ٹوٹ جائے تو بھی اسی سے مانگو, وہ رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے, وہ بڑی نعمت بھی دیتا ہے وہ چھوٹی نعمت بھی دیتا ہے, وہ اپنوں کو بھی دیتا ہے وہ پرایوں کو بھی دیتا ہے. اس لیے بندہ رحیم تو ہو سکتا ہے لیکن رحمان نہیں ہو سکتا. بندے کی صفت رحیم ہو سکتا ہے لیکن یہ رحمان نہیں ہو سکتا ہے. بہرحال اس کے قرآن کی میں نے چھوٹی سی آیت اس وقت تلاوت کی, اس آیت سے متعلق کچھ باتیں مجھے کہنا ہے تاکہ ہمارے دل کچھ اجاگر ہو. ماشاءاللہ آپ تو بہت وقت سے بہت سارے اقابر بزرگان دین کی باتیں سنتے ہی رہتے ہیں اور یقیناً عمل بھی کرتے ہوں گے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سن سن کر سن ہو گئے, میں یہ کہتا ہوں کہ سن سن کر سنی ہو گئے. سن ہو جانا اور سنی ہو جانا دونوں میں فرق ہے. تو ماشاءاللہ سنی ہو گئے ہیں, سن نہیں ہوئے ہیں. چھوٹی سی آیت ہے, رب کریم اس میں یوں فرماتے ہیں تمہاری ذات میں میری توحید کے دلائل ہیں, کیا تم اپنی ذات پر غور نہیں کرتے؟ وفی انفسکم افلا تبصرون, کیسے دلائل؟ اللہ قرآن میں عجیب طرح پر دلائل پیش کرتا ہے. یاد رکھو قرآن میں توحیدی دلائل کو سمجھنے کے لیے کسی منطق اور فلسفے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بھی توحیدی دلیل کو سمجھ سکتے ہیں. توحیدی دلیل کو سمجھنے کے لیے جو رب کریم نے قرآن میں بیان فرمایا کسی منطق کی ضرورت نہیں, کسی فلسفے کی ضرورت نہیں. موتے دماغ والا بھی اللہ کی ان آیت سے توحید کو سمجھ سکتا ہے. اسی لیے قرآن میں جو اللہ نے یوں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ, یہاں لذکر کا معنی مطلقاً نہیں ہے, مطلب توحیدی دلائل کو سمجھنے کے لیے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے, مطلق نہیں ہے یہ آیت. آج کل جو بعض لوگ چل پڑے ہیں کہ ہم بھی تفسیر کر سکتے ہیں, اور کوئی انگلش تفسیر اتاری اور کوئی اردو تفسیر اتاری اور اسے دیکھ کر کے بیان کر دیا اور کہتے ہیں ہم بھی مفسر بن گئے. اس طرح مفسر نہیں بن سکتے ہیں, اور اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, البتہ تحقیق کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا, لِلذِّكْرِ ذکر کے لیے, نصیحت کے لیے. فعل میں مدکر ہے, کوئی نصیحت کا حاصل کرنے والا. ارے یہاں نصیحت بمانت توحیدی دلائل, میرے قرآن میں توحیدی دلائل کو سمجھنے کے لیے کسی منطق کی ضرورت نہیں, فلسفے کی ضرورت نہیں. اس کو سمجھے بغیر بھی آپ میری توحید کو سمجھ سکتے. کیسے؟ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکا متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا الحمد للہ بل اکثرهم لا یعلمون. مثال دے رہا ہے، ایک وہ غلام ہے جو دو آدمیوں کے درمیان پارٹنرشپ میں ہے، اور ایک وہ غلام اور نوکر ہے جو ایک آدمی کا ہے، جو دو کا ہے اس کو دونوں کو راضی کرنے کی فکر ہوگی. اس آقا کا کام کرتا ہے تو دوسرا ناراض، اور اس کا کام کرتا ہے تو یہ ناراض. اس کو ضرورت پڑی تو یہاں نہیں آ سکتا، اس کو ضرورت پڑی تو وہاں نہیں جا سکتا. اللہ کہتا ہے ایک غلام تو یہ ہوا، اور ایک غلام وہ ہے جس کا ایک ہی آقا ہے، ایک ہی سیٹ ہے. بتاؤ تم ان دونوں کے اندر کون سے غلام کو پسند کرو گے؟ اللہ قرآن کی آیت میں ہم کو سوال کر رہا ہے، بتاؤ تم ان دونوں کے اندر کون سے غلام کو پسند کرو گے؟ سب کا ذہن کہہ رہا ہے ہم اس غلام کو پسند کریں گے جو ایک کا ہے، اس لیے کہ اس کو ایک ہی کو راضی کرنا ہے. رب کریم یہ کہہ رہا ہے اسی طرح میرے بندو دنیا میں کتنوں کے سامنے پیشانی ٹکتے رہو گے اور رگڑتے رہو گے، مجھ ایک کے سامنے پیشانی جھکا دو اور مجھے اپنا رب مان لو، میں ساری دنیا کو راضی کر دوں. اس انداز سے وہ مثال پیش کرتا ہے، اس طرح پر وہ دلیل کو دیتا ہے. آپ بتائیے اس دلیل میں کسی منطق کی ضرورت پڑی، کسی فلسفے کی ضرورت پڑی؟ کبھی اللہ کہتا ہے الہم ارجل یمشون بها ام لہم ایدی یبطشون بها ام لہم اعین یبصرون بها ام لہم آذان یسمعون بها قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب. فرمایا میرے پیغمبر یہ ان بتوں سے تجھے ڈراتے ہیں کہ اگر تو نے ہمارے خلاف کہہ دیا تو ناک ہلاک کرے گا، مناک ہلاک کرے گا، عزا ہلاک کرے گا. یہ سب بتوں کے نام تھے دور جاہلیت کے، جس سے نبی علیہ السلام کو ڈرایا جاتا تھا. فرمایا میرے پیغمبر کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہو؟ کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہو؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہو؟ کچھ نہیں ہے. ان سب کو کہہ دو کہ میرے خلاف جتنی تدبیر کرنا ہو کر لو اور مجھے مہلت بھی نہ دو. تم مقیدونی فلا تنظرون مجھے مہلت بھی نہ دو. ان ولیی اللہ الذی نزل الکتاب میرا تو وہ ہے جس نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، وہ ہے میرا دوست، اور وہی صالحین مومنین کا بھی دوست ہے. وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ. اسی لیے اللہ قرآن میں ایک جگہ پر اپنی دلیل کو پیش کرتے ہوئے کہتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا. اے لوگو بتاؤ تو صحیح، میرے پیغمبر آپ ان سے کہیں تو صحیح، اگر اللہ ہر وقت رات رکھتا ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا دائمی رات کو بنا دیتا، ہے تمہارے اندر طاقت کہ تم آفتاب کی روشنی کو لے آتے؟ یاتیکم بضیاء، ہے تمہارے اندر طاقت کہ تم آفتاب کو طلوع کر دیتے؟ ساری سائنس کو ملا دو، ساری ٹیکنالوجی کو ملا دو، کروڑوں لائٹوں کے ذریعے سے بستی میں محدود انداز میں تو اجالا ہو سکتا ہے، وہ بھی محدود انداز، ہر جگہ نہیں، جو اللہ کی روشنی پڑتی اس میں اور کروڑوں لائٹوں کی روشنی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا. کروڑوں لائٹیں جلا کر ایک چھوٹی سی بستی میں محدود انداز کا اجالا تو ہو سکتا ہے، لیکن رب کریم کے آفتاب والا اجالا نہیں ہو سکتا. ساری سائنس ٹیکنالوجی کو ملا لو، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، اگر میں رات کو دائمی بنا دیتا، ہے تم میں طاقت کہ تم دن لے آتے، تم آفتاب کو طلوع کر دیتے؟ آگے فرماتے قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، اگر میں دل کو ہمیشہ رکھتا، آفتاب ہمیشہ طلوع رکھتا، ہے تم میں سے کسی کو طاقت کہ وہ رات کو لا کر سکون حاصل کرتا، خلوتوں کے سکون کو حاصل کرتا جو راتوں سے ملتا ہے، رات کو اللہ نے سکون کے لیے بنایا، تو کیا تمہارے اندر سے ہے کسی کو طاقت کہ وہ رات لے آتا ہے؟ رب کریم اس انداز سے اپنے بندوں کو سوال کر کے توحیدی دلائل کو پوچھنا چاہتا ہے اور یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم اس میں غور کرو گے تو تمہیں تمہارا رب نظر آئے گا۔ میرے بھائیو، اللہ نے ہم کو انسان کو ایک صفت دی اور وہ صفت ہے جستجو کی صفت، بہت اچھی صفت جستجو کی صفت۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تب سے یہ صفت اس میں ہوتی ہے، جستجو کا معنی ہوتا ہے تلاش کر۔ ہم بھی چھوٹے تھے تو یہ صفت ہم میں تھی، ہماری اولاد بھی چھوٹی ہے تو ان میں یہ صفت ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے 2-3 سال کا ہوتا ہے، پوچھتا ہے ابا یہ کیا ہے، امی یہ کیا ہے، کبھی تو اتنی مرتبہ پوچھتا ہے کہ ابا کو ڈانٹنا پڑتا ہے، امی کو ڈانٹنا پڑتا ہے۔ یہ جستجو کی صفت رب کریم نے ہر انسان میں رکھی، کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جس کے اندر یہ صفت موجود نہ ہو، بہت اچھی صفت۔ لیکن اللہ نے یہ صفت رکھی تھی اللہ کی تلاش کے لیے، ہم اللہ کی تلاش کے بجائے مسبب کی تلاش، سبب کی تلاش میں لگے، اللہ کی تلاش کے بجائے ہم دنیا کی تلاش میں لگ گئے۔ لوہے پر تلاش شروع کی تو فضاؤں میں اڑا دیا، لکڑوں اور ایلومینیم پر تلاش شروع کی تو زمین کی تہ میں لے گئے، دنیا کے پتھروں پر تلاش شروع کی تو شاندار مکان بنا دیے، دنیا کی چیزوں پر تلاش شروع کی تو نہ معلوم کیسی کیسی چیزوں کو باغ و بہار کے طور پر بنا دیا، حالانکہ تلاش کی صفت دی تھی اللہ کو تلاش کرنے۔ اسی لیے رب کریم قرآن میں کہہ رہا ہے غورا، بتاؤ میرے بندو، اگر میں پانی کو زمین کی تہ میں لے جاؤں، ہے تم میں سے کوئی جو پانی کو کھینچ کر کے لے آئے اوپر؟ کون ہے وہ ذات جس نے بارش کے زمانے میں پانی کو برسا کر پہاڑوں پر ٹھنڈی اور برودت کو ڈال کر اس پانی کو اسٹاک کر لیا برف کی شکل میں، اور پھر گرمی کے زمانے میں آہستہ آہستہ پگھلا کر تمہارے پانی کا نظام بنایا؟ کیا ہمارے پاس وہ فروزن تھے کہ جس میں پوری دنیا کا پانی کافی ہو سکتا تھا؟ رب کریم نے پہاڑوں کے دامن میں برسا کر پانی کا اسٹاک برف کی شکل میں کر کے گرمی کے موسم میں اس بندے کے لیے پانی کا انتظام کر دیا۔ اللہ کہتا ہے اگر تو اسی پر غور کر لے تو میرا رب بنا تجھے سمجھ میں آ جائے۔ اسی لیے عجیب مسئلہ ہے، وہ جو پانی کو برسا رہا ہے، وہ پانی بکری کے پیٹ میں جا رہا ہے تو اس کو دودھ بنا دیتا ہے، وہی پانی سانپ کے منہ میں جاتا ہے اللہ اسے زہر بنا دیتا ہے، وہی پانی جب سیپی اور صدف میں جاتا ہے اللہ اسے موتی بنا دیتا ہے، وہی برسنے والا پانی ہرن کے پیٹ میں جاتا ہے اللہ اسے مشک بنا دیتا ہے، وہی برسنے والا پانی وہ گلوں کی شکل میں نیچے جاتا ہے اللہ اسے جواری اور گیہوں اور نہ معلوم کتنی قسم کے وہ گلہ بنا دیتا ہے، وہی پانی آم کے درخت میں جاتا ہے اللہ اسے آم بنا دیتا ہے، اور وہی پانی ناریل کے تہ میں جاتا ہے اللہ اس کو ناریل بنا دیتا ہے، اور وہی پانی انسان کے پیٹ میں جاتا ہے اللہ اسے حیات عطا فرما دیتا ہے۔ ایک ہی برسنے والا پانی، لیکن اس پانی کے نظام پر ہم غور کریں، اس پانی کو کبھی زہر بنا دیا، اس کو مشک بنا دیا، اس کو موتی بنا دیا، اس کو دودھ بنا دیا، اس کو حیات بنا دیا، اس کو غلہ بنا دیا، اس کو آم بنا دیا، اور اس کو دنیا بھر کی چیزیں بنا دی۔ رب کریم کہہ رہا ہے اگر تو اسی پر غور کر لے تو بھی تیرا رب تجھے سمجھ میں آ جائے۔ حضرت عبد الثانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان تو نے نوالا اٹھایا،
اور اپنے منہ میں رکھا، تیرے بساط میں تھا منہ میں رکھنے اور چبانے، اس سے آگے اتارنے کا مسئلہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ آگے اللہ نے دو نلیاں رکھی، ایک سانس اور ایک کھانے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے، حضرت فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے، بندے تو یہ تو بتا کہ سانس کی نلی سے کھانے کو بچا کر کھانے کی نلی میں کس نے اتار دیا؟ کیا تو نے اتار دیا؟ ہمارے بس میں نہیں، ہمارے اختیار میں نہیں، کچھ بھی نہیں، چبانے کے حد تک ہمارے اختیار میں، اس کے آگے کا مسئلہ ہمارے اختیار میں نہیں۔ سانس کی نلی سے بچا کر کھانے کی نلی میں کس نے اتارا؟ اگر وہی کھانے کا ایک دانہ سانس کی نلی میں چلا جاتا ہے، کھانسی شروع ہو جاتی ہے، فوراً پانی مانگتے ہیں، آنکھوں سے پانی بہ پڑتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اترتے ہوئے نوالے پر اگر تو غور کر لے تو تیری زبان اللہ کے شکر سے تر ہو جائے گی۔ تو کبھی اپنے رب کی فراموشی نہیں کرے گا، تو کبھی اپنے رب کو بھولے گا نہیں، تو کبھی اپنے مربی کو نہیں بھولے گا۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اسی لیے آپ دیکھ لیجئے، بچہ جب پیدا ہوئے گا، جب نطفہ ماں کے پیٹ میں پہنچتا ہے، رحم دانی میں پہنچتا ہے، تو عجیب ہے کہ اللہ اس نطفے پر اپنی کاریگری کر رہا ہے، اور جس ماں کے پیٹ میں ہے اسے بھی پتا نہیں ہے کہ کیا کاریگری ہو رہی ہے۔ جس ماں کے پیٹ میں کاریگری ہو رہی ہے، اللہ اس ایک نطفے پر کھیل رہا ہے اور کیا کر رہا ہے پتا نہیں۔ تمہاری ٹیکنالوجی اور تمہاری سائنس بچے کی ایک خاص وجہ بن جانے کے بعد بتا دی، نطفے کے پڑھنے پر کوئی چیز نہیں بتا سکتی۔ اللہ کی کاریگری کو اس وقت کوئی نہیں جانتا، اس لیے ٹیکنالوجی سے اشکال نہ ہو، اللہ کی اس آیت پر ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کہتا ہے میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، مطلب جانے والے نطفے پر وجود ہے یا نہیں، مذکر ہے یا مؤنث، میل ہے یا فیمیل، کامل ہوگا یا ناکامل، فرمایا میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور پھر مزید یہ کہ بچہ پورا بن بھی گیا تو تیرا ٹیکنالوجی اور تیری سائنس یہ صرف اور صرف اس کی حیات کو بتاتی ہے، اس سے آگے نہ اس کی صفت بتا رہی ہے، نہ اس کا رنگ بتا رہی ہے، نہ اس کی سعادت اور شقاوت بتا رہی ہے، نہ اس کی عمر بتا رہی ہے، نہ اس کی روزی بتا رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ ساری صفات قیامت تک تو محنت کر لے، تیری سائنس نہیں بتا سکتی۔ اس لیے اللہ کا دعویٰ اپنی جگہ بالکل سچا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کہتا ہے میری کاریگری۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عجیب سوال کیا، حضرت تو حضرت تھے، حکیم الامت تھے، واقعی اردن حکیم الامت تھے، حضرت کو اللہ تعالیٰ نے وہ بصارت، وہ بصیرت، وہ فہم، وہ ذکاوت، وہ علم عطا فرمایا تھا۔ گجرات میں تشریف لائے کھولور میں، تو نام پوچھا کہ گاؤں کا نام، فرمایا کھولور ہے، فرمایا دھولور ہے، حضرت نے فرمایا دھولور ہے، چونکہ دھول بہت اڑ رہی تھی تو حضرت نے اسی سے فرمایا کہ دھولور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عجیب ذہانت اور استانت، اور اسی لیے کبار محدثین حضرت کے قدموں میں بیٹھا کرتے تھے، اپنے زمانے کے محدثین حضرت کے قدموں میں بیٹھا کرتے تھے، حکیم الامت تھے۔ کسی نے کہہ دیا لوگ یوں کہتے ہیں حضرت کے آپ بہت سخت ہیں، فرمایا سخت نہیں ہوں، اصولی ہوں، سخت ہونا اور ہے، اصولی ہونا اور ہے۔ آج کل وہ مولانا بڑے اچھے لگتے ہیں جو بے اصولی ہوں، اور اس مولانا پر اشکال ہوتا ہے جو اصولی ہوتا ہے، جو اصول پہ چلتا ہے اس پر اشکال ہوتا ہے، جو بے اصولی ہوتے ہیں کہتے مولانا بہت نرم آدمی۔ حضرت نے فرمایا میں سخت نہیں ہوں، اصولی ہوں،
سیدھے سیدھے آؤ گے تو میں بھی سیدھا سیدھا رہوں گا. فرمایا بیل بن کر آؤ گے تو مجھے بھی قصاب بننا پڑے گا. یہ حضرت کا ملفوظ ہے. فرمایا بیل بن کر آؤ گے تو مجھے بھی قصاب بننا پڑے گا. تو حضرت اقدس خان بھی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے وہ علوم عطا فرمائے تھے. ایک حدیث شریف آتی ہے, حضرت نے اس کی ایسی وضاحت فرمائی, بخاری شریف کی روایت ہے, فرمایا کہ اگر ابن آدم کے لیے ایک وادی بھر کر سونا ہو, وادی من ذہب, وادی بھر کر سونا ہے, تو یہ دوسری وادی کی بھی تمنا کرے گا کہ اور ایک وادی مجھے مل جائے. فرمایا اس کی حس کو تو قبر کی مٹی ہی ملے گی, یعنی قبر کی مٹی تک اور قبر میں پہنچنے تک لالچ ختم ہونے والی نہیں ہے. حضرت ایک عجیب نقطہ یہاں لکھتے ہیں, فرمایا کہ سونا وادی میں نہیں رکھا جاتا. وادی کہتے ہیں جہاں پانی بہتا ہے, جس کو جھیل کہا جاتا ہے, ندیاں کہا جاتا ہے, تو پہاڑوں کے بیچ میں ہوتی ہے, لیور جسے کہا جاتا ہے, جہاں پانی بہتا ہے اسے وادی کہا جاتا ہے. فرمایا سونا وادی میں نہیں رکھتے, سونا تو الماریوں میں رکھتے ہیں, تجوریوں میں رکھتے ہیں. پھر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ وادی کو کیوں استعمال فرمایا؟ حضرت جواب دیتے ہیں, فرمایا کہ جیسے وادی میں ہر وقت پانی بہتا رہتا ہے, نبی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بندے کے پاس بہنے والا خزانہ ہوگا تو بھی اس کی آنکھیں نہیں بھرے گی, ابھی دوسرے کی تمنا کرے گا. بہنے والا جو ہر وقت روا دوا ہے, آ ہی رہا ہے, آ ہی رہا ہے, آ ہی رہا ہے, ہر وقت خزانہ بہ رہا ہے اس کے لیے, تو بھی اس کی آنکھ نہیں بھرے گی, ہر وقت یہ اس کی تمنا میں لگا ہوا ہوگا. تو حضرت کو بڑا عجیب علم رب کریم نے علم حدیث میں, علم تفسیر میں عطا فرمایا تھا. آپ نے جو تفسیر لکھی بیان القرآن, فرماتے ہیں دو جلدوں میں سمندر کو کوزے میں بن کر لیا ہے, اتنا علم رب کریم نے عطا فرمایا تھا. بہرحال مجھے تو حضرت کی ایک بات یاد آ گئی, اس کے اوپر میں نے یہ ساری باتیں نقل کر دی. حضرت فرماتے ہیں کہ غور کرے, اس بندے کو کسی نے سوال کیا حضرت سے, فرمایا کہ حضرت رحم میں بچہ ہوتا ہے تو عجیب مسئلہ ہے, چھوٹا سا بچہ ہو تو بھی رحم میں سما جاتا ہے, اتنا ہوا تو بھی سما جاتا ہے, اور نو مہینے کا اتنا ہو گیا تو بھی اندر میں سما جاتا ہے, تو چھوٹی سی تھیلی میں اتنا بڑا بچہ کیسے سما جاتا ہے؟ حضرت نے فرمایا رحم اور حرم ان دونوں میں اللہ نے وسعت دی. رحم اور حرم ان دونوں میں, صرف حروف کو آگے پیچھے کر لو, رحم میں اور حرم میں حروف وہی ہے, تھوڑے سے آگے پیچھے کر لو. فرمایا رحم میں اور حرم میں اللہ نے وسعت دی ہے, چھوٹا بچہ ہو تو بھی سما جاتا ہے, میڈیم ہوا تو بھی سما جاتا ہے, بڑا ہوا تو بھی سما جاتا ہے, اور یہ تو ہماری سائنس کہتی ہے کہ نو مہینے پر ولادت ہونی ہی چاہیے, ورنہ میرے نبی کا فرمان حضرت عائشہ نقل کرتی ہے کہ بچہ دو سال تک بھی پیٹ میں رہ سکتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, یہ اور بات ہے کہ عادت اللہ جاری ہے کہ نو مہینے پر بچہ دنیا میں وجود پذیر ہو جاتا ہے, لیکن اگر نو مہینے پر نہیں ہوا تو بھی بچے کے مرنے کے امکان نہیں ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے دو سال تک رہ سکتا ہے, تو میڈیم تھا تب بھی رہ گیا, بڑا ہوا تو بھی رہ گیا. حرم میں دیکھ لیجئے یہی حال ہے, سو حجاج ہو تو بھی حرم کافی, ہزار ہوئے تو بھی کافی, 15 لاکھ ہوئے تو بھی کافی, 25 لاکھ ہوتے ہیں تو بھی کافی. اور اس سال رمضان المبارک میں سعودی گورنمنٹ نے 40 لاکھ ویزا ایشو کی, ان سب کے لیے بھی حرم کافی ہو گیا. حرم اور رحم ان دونوں میں اللہ نے بڑی وسعت دے رکھی ہے. بہرحال بچہ ماں کے پیٹ میں کس شکل میں وجود پا رہا ہے, رب کریم کہتا ہے ماں کو بھی پتا نہیں. 9 مہینے پورے ہوئے, میرے فرشتے کہتے ہیں, حدیث قدسی, میرے فرشتے کہتے ہیں اے اللہ یہ بچہ اپنے مال پر پہنچا, اب ہم اس کو کیا کریں، اس کی جو مدت ہے وہ اس کی مدت پوری ہو گئی، اب حضرت ہم اس کو کیا کریں؟ حضرت حق جل مجدہ فرماتے ہیں کہ لے آؤ اس کو دنیا، اس کو دنیا میں لایا جاتا ہے. عجیب مسئلہ ہے، اس بچے کو اگر یہ پوچھا جائے کہ ماں کے پیٹ میں تو تھا، وہاں تجھے کوئی تکلیف تھی، اگر اللہ اس کو بولنے کی قوت عطا کرے تو وہ یہی کہے گا کوئی تکلیف مجھے نہیں تھی، وہاں میں بڑے سکون اور بڑے اطمینان سے تھا. اللہ مسر سقطی رحمت اللہ علیہ، جو آج سے 800 سال پہلے ایک بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں، فرمایا کہ بچے کے نکلنے کی شکل کو دیکھ لو، بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو سر کے بل گرتا ہے، یعنی سر زمین پر پہلے ڈال دیتا ہے اور پھر آتا ہے بزبان حال. رب کریم اس کو یوں کہہ رہا ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ میں سکون اور راحت تھا، اگر اس دنیا کے پیٹ میں بھی جس انداز سے تو آیا ہے سر کے بل، اگر سر کے بل توازو کے ساتھ رہ کر زندگی گزارے گا تو یہ زمین بھی تیری ماں ہے، اس کے پیٹ میں جائے گا تو بھی میں تجھے سکون نصیب کر دوں گا، قبر میں پہنچنے کے بعد بھی میں تجھے سکون نصیب کر دوں گا، جیسے ماں کے پیٹ میں سکون تھا قبر کے پیٹ میں بھی میں تجھے سکون عطا کروں گا، بشرطے کہ تو جو ہے جس انداز سے دنیا میں تو نے قدم رکھا، جس شکل میں دنیا میں تو آیا، اسی شکل کے ساتھ اگر تو زندگی گزارتا ہے تب تو یہی ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ عجیب مسئلہ ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے حدیث قدسی میں رب اپنے بندے سے سوال کرتا ہے یا ابن آدم، جگہ جگہ حافظ ابن حضر نے اس روایت کو نقل کیا، آدم کی اولاد تو دنیا میں آئے 2 گھنٹے ہوئے، ابھی تو تیرا وجود ہی کیا تھا، تجھے نہلایا گیا اور نہلا کر تیری ماں نے گود میں اٹھایا اور تو نے اپنی ماں کے سینے سے دودھ پینا شروع کر دیا. اتنی سال تو کہ ابن آدم، اے آدم کی اولاد میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں، بتا تجھے دنیا میں آتے ہی کھانے کا طریقہ کس نے سکھایا، کس اسکول سے تو سیکھ کر آیا، کسی مدرسے میں تو نے سیکھا، تیرا وجود تو ابھی ہوا ہے. اللہ اس کا جواب دے رہا ہے، بغیر سیکھے ہوئے تیری ضرورت کے مطابق غذا ہم نے دی، تو چبانے پر قدرت نہیں رکھتا تھا تو ہم نے ویسی ہی غذا تجھے دی، ہم نے جو غذا دی ہے وہ دیکھ لے، بغیر محنت کے جب ابھی ہم دے رہے ہیں تو تو سبق لے لے، ساری زندگی بھی ہم ہی دینے والے ہیں، ہم ہی عطا کرنے والے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ حضرات علماء نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک منہ ہے اور 2 نہریں جاری کر دی اللہ، ماں کے سینے سے 2 نہریں جاری کر دی، اشارہ ہوا تیری ضرورت سے زائد بھی میں تجھے دوں گا، بشرطے کہ تجھ کو مجھ پر یقین آ جائے. اور اتنے پر بس نہیں کیا، بچہ نیچے ہوتا ہے دودھ کے موقع پر اور ماں کا سینہ اوپر ہوتا ہے، اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ جیسے اس وقت دودھ اوپر سے نیچے کو تیرے پیٹ میں جا رہا ہے، اسی طرح تو یاد کر لے کہ تیرا رزق دینے والا اوپر ہے، جو تجھے رزق دینے والا ہے، کسی کے جیب پر نظر کر کے، حرام مال پر نظر کر کے، ناجائز مال پر نظر کر کے تو اپنی عاقبت اور آخرت کو برباد نہ کرنا. یہی وجہ ہے کہ علامہ سری سقطی رحمت اللہ علیہ ایک عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو آپ نے اس کے پیٹ پر دیکھا ہوگا ایک نلکی ہوتی ہے جس کو ہم ناف کہتے ہیں، بعد میں اس کو دفن کر دیا جاتا ہے. یہ ناف کیسی، یہ نلکی کیسی؟ فرمایا جب یہ ماں کے پیٹ میں تھا تو وہ مخصوص خون جو عورت کا منجلی پریت کا خون ہوتا ہے، اللہ اس کو اپنے انداز میں فلٹر کرتا ہے، اس بچے کی غذا بناتا ہے، ماں کا خون اس بچے کی غذا بنا رہا ہے. اللہ ماں فرماتے ہیں بہت بڑے ولی یہ کامل، اللہ سلسلہ نقشبندیہ بازوں نے لکھا اور بازوں نے اور بھی لکھا ہے، بہرحال بہت بڑے آدمی تھے، فرماتے ہیں مجھے اس پر سوال یہ ہوا کہ اللہ کھانے کے لیے تو تُو نے منہ دیا تھا اس کو، ماں کے پیٹ میں بھی تو یہیں سے کھلا دیتا یا یہیں سے نلکی چرا دیتا تاکہ وہ یہیں سے کھاتا پیتا رہتا، تو نے یہاں سے اس کو کیوں کھلایا؟ فرمایا رب کریم کا الہام ہوا کہ سن لے یہ جو خون میں غذا بنا رہا ہوں وہ اصلا ناپاک خون ہے اور اس کی زبان پر میرا نام آنے والا ہے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس زبان پر گندے خون کو جانے دوں، اس لیے میں نے یہاں سے پہنچایا۔ نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے اللہ کے بندو، جب اللہ نے ماں کے پیٹ میں گندے خون سے تمہاری زبان کی حفاظت کی ہے، تم دنیا میں آنے کے بعد گندے لقموں سے، حرام کے لقموں سے، حرام کی باتوں سے، ناجائز کلام سے اور غلط قسم کی باتوں سے اپنی زبان کو کیوں گندی کر رہے ہو؟ رب کریم نے جب ماں کے پیٹ میں حفاظت کی تو یہاں دنیا میں آنے کے بعد اس کو کیوں گندی بنا لے؟ اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ایک مرحلہ، میں رب کریم کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ رب ہمارا ہے کیا، ہمیں اس کو سمجھنا ہے، ہم اپنے رب کریم کو سمجھنا بھول گئے، اسی لیے بڑے پیار اور بڑی محبت سے وہ قرآن میں ہم کو کیوں کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فصوّاک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء ربک، اے انسان تجھے تیرے رب کریم سے کس نے دھوکے پیدا کیا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تیرے رب کریم سے تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ الذی خلقک، اس نے تجھ کو پیدا کیا، فصوّاک، اور تجھ کو برابر بنایا، فعدلک، اور بہت ہی معتدل انداز میں بنایا، نہ بہت لمبا تجھے بنا دیا، ایسا بھی نہیں کیا کہ قد اتنا ہو ہاتھ بہت لمبے ہو، نہ ایسا کیا کہ پیٹ چھوٹا ہو اور اوپر کا بڑا ہو۔ عجیب ہے، صاحب روح المعانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے اپنی صفت بیان فرمائی بدیع، بدیع السماوات والارض، بدیع کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی صفت بدیع، بدیع کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا لا علا مثال، جو وجود میں لیا ہے اسے بدی کہتے ہیں، جس کے پاس آدم کو بنانے کے لیے کوئی ماڈل نہیں تھا، پہلے اللہ کے پاس کوئی ماڈل تھا کہ اس ماڈل پر میں آدم کو بناؤں؟ کسی انجینئر نے پلان بنا دیا تھا، نہ انجینئر کا پلان تھا آدم کو بنانے کے لیے، نہ کسی ڈیزائنر کی ڈیزائن تھی اللہ کے پاس، نہ کوئی ماڈل تھا اللہ کے پاس، بغیر ماڈل، بغیر ڈیزائن، بغیر انجینئرنگ پلان کے اس نے آدم کو بنایا۔ صرف آدم نہیں، کیا پہاڑوں کو بنانے کے لیے اس کے پاس کوئی پلان یا کوئی انجینئرنگ پلان تھا، کوئی ڈیزائن تھی؟ پانی کو بنانے کے لیے کہ پانی اسی طرح بننا چاہیے کہ جس کا بہاؤ ہو، جس کا سیلاب ہو، کیا اللہ کے پاس اس کی کوئی ڈیزائن تھی؟ فرشتوں کو بنانے کے لیے اللہ کے پاس کوئی ماڈل تھا؟ زمین کو بنانے کے لیے اللہ کے پاس کوئی انجینئرنگ پلان تھا؟ آسمان کو بنانے کے لیے اور فضا کو قائم کرنے کے لیے اور ہوا کو چلانے کے لیے اور پھر وہ ہوا جس پر زندگی یہ حیات ہے، حیات کا مدار ہے، ظاہر سی بات ہے اگر اللہ ہوا کا جسم بنا دیتا تو یہ انسان جی نہ پاتا، یہ جانور جی نہ پاتے، اس لیے کہ جسم والی چیز کیسے ہر وقت جاتی رہتی۔ اللہ نے بغیر جسم کی ہوا کو بنا کر انسان کو حیات عطا فرمائی ہے، کیا ہوا کو بنانے کے لیے اللہ کے پاس کوئی ماڈل تھا پہلے، کوئی ڈیزائن تھی اللہ کے پاس، کوئی انجینئرنگ پلان تھا جس کے اوپر اللہ نے ان تمام مخلوق کو قائم کیا ہو؟ فصوّاک فعدلک، اور کس طرح پر بنایا؟ ایک کا مثال دوسرا نہیں، اس کے پاس چہروں کی کمی نہیں، اس کے پاس چہروں کی کمی نہیں، وہ ہر ایک کو ایک نیا ماڈل دیتا جا رہا ہے۔ اس وقت ساری دنیا میں گھوم کر کے دیکھ لو، اربوں خربوں انسان ہیں لیکن کسی کا ماڈل کسی کے ساتھ ایک جیسا ملا ہوا نہیں ہے، کروڑوں اربوں خربوں ماڈلوں کا مالک اس نے اسی شان کی جنت میں بھی رکھا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ وہاں جمعہ کے دن بازار لگے گا. حدیث شریف میں ہے کہ جنت میں جمعہ کے دن بازار لگے گا, اور جیسے دنیا میں بازار لگتا ہے, سنیچر بازار, اتوار بازار, وہاں جمعہ کا بازار ہوگا. لیکن وہاں کا بازار کیسا ہوگا؟ مودل رکھے ہوئے ہوں گے, چہرے رکھے ہوئے ہوں گے. یہ آدمی جائے گا سوچے گا میرا چہرہ ایسا ہو جائے تو کتنا اچھا. ارادہ ہوگا وفیا ماتش کہی انفس و تلت العین وانتم فیها خالدون, ارادے ہوں گے اور اللہ مودل کو بدل دے گا. ابھی آگے چلے گا کوئی اور مودل اچھا لگا, اللہ وہی بنا دے گا. ابھی آگے چلا کوئی اور مودل اچھا لگا, اگر ضرورت ہے تو ہزاروں مودل اللہ دیتا رہے گا. واپس آئے گا دنیا میں تو مودل بدل کر آئے تو شاید بیوی گھر سے نکال دے کہ یہ فون آ گیا اجنبی انسان گھر میں میرے. کبھی سناؤں گا فروخ رحمت اللہ علیہ کا واقعہ, ایسا ہی ان کا مسئلہ کچھ ہوا تھا, جو محدث کبیر ہیں, ایسا ہی مسئلہ ان کا ہوا تھا فروخ کا, جو 30 سال باہر رہ کر کے آئے تھے اور باپ بیٹے میں بتھم بتھی ہو گئی اور بیٹا گھر سے نکالنے لگا. حضرت فروخ رحمت اللہ علیہ جہاد میں چلے ہیں, اللہ کے راستے میں نکلے ہیں. بیوی سے کہا کہ پیٹ میں بچہ ہے, پیدا ہو تو تربیت کرنا, بڑا رہنا, میں آ جاؤں گا کبھی بھی, 1 سال 2 سال 10 سال 15 سال 25 سال 30 سال گزر گئے. بیوی کو یہ یقین ہو گیا کہ شاید اب دنیا میں نہیں ہوں گے, نہ معلوم کہاں مر چکے ہوں گے. 30 سال کے بعد جب مکان میں آ رہے ہیں تو بیٹا دروازہ کھول کر کہہ رہا ہے کون ہے؟ کہا یہ میرا ہی تو مکان ہے. کہا اچھا, سینہ جوڑی, چوری اور سینہ جوڑی, اجنبی ہو اور اپنا مکان دعوے دار ہو؟ کہا میرا مکان ہے. بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں. اتنے میں ماں آ گئے اور ماں نے بتایا کہ بیٹے یہ تیرے باپ ہیں, تیرے والد ہیں. اب والد کو بلایا, بڑھاپا آ چکا تھا, ذوق تھا, کمزوری بینائی میں آ چکی تھی, مدینہ شریف میں رہتے تھے. فجر کی نماز میں پہنچے, مسجد نبوی میں نماز پڑھی اور نماز کے بعد حلقہ درس لگا. حدیث شریف کا سبق ہو رہا ہے اور 10,000 سے زائد کا مجمع ہے. یہ بڑے میاں بھی پیچھے بیٹھ گئے, بینائی میں کمزوری تھی, دیکھ نہیں پائے کہ کون سبق دے رہا ہے. سبق ختم ہوا, پوچھا پڑوس والے سے, بھائی یہ کون محدث ہیں؟ فرمایا تم جانتے نہیں ہو, یہ اتنا بڑا آدمی ربیعہ ہے, بہت مشہور امام ہے, امام ربیعہ اللہ رحمت اللہ علیہ. فرمایا یہ امام ربیعہ ہے, تمہیں اتنا بھی پتا نہیں, تم مدینے میں رہتے ہو یا کہاں رہتے ہو؟ فرمایا کون ربیعہ؟ اس کے باپ کا نام تو بتاؤ. فرمایا ربیعہ ابن فروخ, فروخ کا بیٹا. اب وہ جو بتا رہا ہے اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ یہ ان کے باپ ہیں, اس لیے کہ 30 سال کے بعد آ رہے ہیں, کسی کو پتا نہیں. فروخ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور اس کی امی کے پاس جا کر, یعنی اپنی زوجہ کے پاس جا کر بتایا کہ میں نے جو تجھے رقم دی تھی وہ صحیح طور پر تو نے استعمال کی ہے, اللہ تجھے جزائے خیر عطا. تو مودلوں کی تبدیلی ہوگی. اب جو نیا مودل لے کر کے آئے گا تو بیوی کہیں اجنبی سمجھ کر نکال نہیں دے گی. ہمارا عکس جب بیوی پر پڑے گا تو ہماری برکت سے اللہ بیوی کے چہرے کو بھی بدل دے گا اور اس شکل پر بنا دے گا جو شکل ہم چاہتے ہوں گے. یہ عنایتیں ہوگی رب کریم کی, یہ فضل ہوگا رب کریم کا. بہرحال اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فصواك فعدلك. تو بدی اس کو کہتے ہیں کہ جو بلا ماڈل کے, بلا انجینئرنگ پلان کے, بلا ڈیزائن کے جو دنیا کی چیزوں کو بنا دے اسے بدی کہتے ہیں. میرے بھائیوں, ہم اپنے اس رب کو پہچاننا بھول گئے, ہم اپنے اس مولا کو پہچاننا بھول گئے اور دنیا کے اسباب کی پہچان میں اتنے لگ گئے, اتنے لگ گئے کہ رب کو بھول گئے. اور بھولے بھی ایسے کہ بھولنا بھی بھول گئے. جس کو بھولنا یاد ہو اس کو تو کبھی سبق پڑھایا جا سکتا ہے, لیکن جس کو بھولنا ہی یاد نہیں اس کو سبق کیسے پڑھا؟ ہم تو بھول بھلیوں میں ہو چکے ہیں, نسیہ منسیہ ہو چکا ہے, بھولنا بھی ہم تو بھول چکے ہیں. سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور اس عورت نے آ کر نقاب میں تھی حضرت سے فرمایا, فرمانے لگے کہ اگر شریعت نے اجازت دی ہوتی چہرہ کھول کر بتانے کی تو آپ میں ابھی اپنا نقاب اٹھا دیتی، میرے حسن و جمال کو آپ اگر دیکھ لیتے تو آپ بھی حیرت میں ہو جاتے، اتنا حسن و جمال مجھے اللہ نے دیا ہے، لیکن چونکہ شریعت نے مجھ کو اجنبی کے سامنے نقاب کھولنے سے منع کیا ہے اس لیے میں نہیں کھول رہی ہوں. حضرت اتنے حسن کے باوجود میرا شوہر دوسرے نکاح کرنے کو چاہتا ہے اور دوسری کے پیچھے دیوانہ بنا ہوا ہے، عورت تقریر کر رہی ہے اور حضرت بے ہوش ہو کر گر. اب مریدین حیران ہیں کہ وجہ کیا ہوئی کہ حضرت پر بے ہوشی طاری ہو گئے، شاید ہم ہوتے تو گندے تصور میں یہی سوچتے کہ حسن و جمال کو سن کر بے ہوش ہو، آپ بھی فریبتا ہو گئے ہوں گے، یہی ہمارا خیال ہوتا. چونکہ آج کل ہمارا ہر ایک کے بعد میں اسی طرح کا خیال چلتا رہتا ہے، اللہ محفظنا، اللہ بدزنی سے ہماری حفاظت فرمائے اور غلط ذہن سے اور کسی کے متعلق غلط گمان قائم کرنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہم ہوتے تو یہی تصور کر لیتے. مریدین پریشان ہیں کہ بات کیا ہوئی، ہوش میں جب آئے تو پوچھا کہ حضرت آخر بات کیا ہوئی، فرمایا یہ اپنے حسن و جمال پر یوں کہہ رہی ہے کہ میرے جیسے حسن و جمال پر میرا شوہر دوسرے نکاح کو چاہ رہا ہے، یہ اتنے حسن و جمال پر دوسری عورت کو پسند کرنا نہیں چاہتی، میرا رب تو حسن دینے والا حسینوں کا حسین ہے، ہم جب اس کو چھوڑ کر دوسروں کو رب بناتے ہیں تو وہ کیسے پسند کرتا ہوگا، وہ اللہ کیسے پسند کرتا ہوگا جب ہم دنیا کو رب بنانے جا رہے ہیں، جب ہم دنیا کے اسباب کو اپنا رب بنانے جا رہے ہیں. ہم اپنے رب کو بھول چکے ہیں، ایسا بھولے ہیں کہ بھولنا بھی بھول گئے. اللہ کرے کہ ہمارا رب ہمیں یاد آ جائیں. اسی لیے وفی انفسکم افلا تبصرون کی تحت حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا قول حضرت الامام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب التفسیر میں نقل فرمایا کہ انسان، اللہ نے تیرے کھانے اور پینے کے لیے ایک راستہ بنایا اور نکالنے کے لیے دو راستے بنائے، اگر ایک ہی راستے سے نکالنے کا مسئلہ بھی ہوتا تو انسان تو تصور کر لے کہ تیری حالت کیا ہو جاتی. فرمایا اسی نظام پر اگر تو غور کر لے تو تیرا خدا تجھے سمجھ میں آ جائے، تیرا رب تجھے سمجھ میں آ جائے گا. اسی ذات نے ہمیں کہا مجھے پہچانو، مجھے پہچانو، لیکن ہمارے قلوب میرے بھائی اجڑ چکے ہیں، ہمارے قلوب بنجر ہو چکے ہیں اور ایسے اجرے ہیں کہ شاید جنگل بھی اتنا اجڑتا نہ ہو. ہمارے قلوب سے رب نکل چکا، ہمارے دلوں سے اللہ نکل چکا، اس کی یادیں ختم ہو گئی، اس کا ذکر ختم ہو گیا، اس کی نمازوں کی مستی ختم ہو گئی، اس کے سجدوں کا سرور ختم ہو گیا، اس کی کیف ختم ہو گئی. ہمیں غیبت میں لذت، ہمیں گناہوں میں لذت. اگر کوئی آدمی بیمار پڑتا ہے، اٹیک آ جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی اولاد کہتی ہے ابا آج فیکٹری پر چلو، فرمایا جی نہیں چاہتا، اب تو گھر میں ہی رہنا ہے، تم سنبھال لو. ابا دکان پہ چلو، جی نہیں چاہتا، اب تم ہی سنبھال لو. فلاں جگہ چلو، جی نہیں چاہتا، اب تو تم ہی سنبھال لو. ایک قلب پر ظاہری حالت کے آنے پر دنیا کی ان ساری چیزوں سے ہم چھوڑ دیتے ہیں. ان سارے اعضا پر ہم نے گناہوں سے کتنے اٹیک کر رکھے ہیں، آنکھوں پر کتنے گناہوں کے اٹیک ہوئے ہیں، ہاتھ پر کتنے گناہوں کے اٹیک ہوئے ہیں، کان پر کتنے گناہوں کے اٹیک ہوئے ہیں، اور ان تمام اٹیک کے باوجود ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں سکون اسی میں آ رہا ہے، اپنے مولا کی یاد کی طرف جی بھی نہیں جاتا، اپنے رب کی طرف جی بھی نہیں جاتا. اللہ کہہ رہا ہے میرے بندوں، میں تمہیں بہت محبت سے کہتا ہوں، تم تمہاری ذات میں غور کرو، تمہیں میرا رب ہونا سمجھ میں آئے گا، میرا مالک ہونا سمجھ میں آئے گا، میرا خالق ہونا سمجھ میں آئے گا، میرا پالنہار ہونا سمجھ میں آئے گا. وفی انفسکم افلا تبصرون، اور اس کے لیے قرآن کریم میں وہ بے شمار دلائل کو دیتا چلا گیا، اتنے دلائل دیے، پھر بھی اگر یہ بندہ قیامت کے دن یوں کہہ دے کہ اے اللہ میرے پاس توحیدی دلائل نہیں پہنچے تھے، تو اللہ کہے گا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ کہے گا اچھا لگ جا تالا زبان پر، اب ہاتھ اور پاؤں اور پورا بدن بولنے لگے گا،
سارا بدن کہے گا کہ اللہ بہت گناہ کیا. تو رب کریم نے اسی لیے دیکھ یہ پیدائش کے بعد بھی عجیب تخلیق اس کی اور اس کی تربیت سمجھ میں آتی ہے. پیدا ہونے کے بعد اس نے یوں کہا اس کے نبی کے ذریعے سے, ایک کان میں اذان دوسرے کان میں تکبیر. ساری دنیا یہ کوشش کر رہی ہے کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے کون سی تعلیم دی جائے. ساری دنیا کے مذہب والے لڑ رہے ہیں کہ سب سے پہلے کون سی تعلیم دی جائے. میرا رب یہ کہتا ہے اس بحث میں نہ جاؤ, سیدھی سادھی تعلیم میری توحید کی اس کے کان میں دار. اگر میری توحید کی تعلیم اس کے کان میں پڑی ہے اور اس کو سنبھال لیتا ہے تو یہ قیامت تک سنبھالتا چلا جائے. اور پھر عجیب ہے اللہ اس پر بھی قادر تھا کہ یوں کہلوا دیتا یمین میں دائیں کان میں سیدھے کان میں اذان اور اسی میں تکبیر کہہ دو, قادر تھی. لیکن اس نے ایک میں اذان دوسرے میں تکبیر. علماء فرماتے حکمت یہ ہے کہ ایک سے سن کر نکال نہ دینا بلکہ دونوں سے سن کر قلب پر محفوظ کر لینا. اس لیے اللہ نے ایک سے اذان اور دوسرے سے تکبیر کہلوا کر دونوں کان کو لے آیا. اور عجیب ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور ایک تعلیم دلائی, اور وہ تعلیم ہے تحنیق کی تعلیم. تحنیق کا معنی ہوتا ہے کھجور کو کسی اللہ والے سے چبا کر بچے کے منہ میں ذرا سا دینا, اس کو تحنیق کہتے ہیں. تحنیق میں نیک پالی یہ ہے کہ اللہ ہماری اولاد کو بھی ایسے بنائے, اس کو تحنیق کہا جاتا ہے. بھائی عرب کے اندر تو انگور بھی تھی, گریپس بھی تو تھی وہاں, بلکہ سب سے زیادہ شراب انگور کی بنتی تھی وہاں. اور انگور کا دانہ نرم بھی ہوتا ہے, اس کا پانی بھی تو منہ میں نبی علیہ السلام دلوا سکتے تھے تحنیق میں, لیکن انگور کا استعمال نہیں کروایا. وہ سخت دانہ لیا, وہ سخت دانہ جو بہت سخت ہوتا ہے. یہ چھوٹا سا بچہ کیا چبائے گا اس کو, ابھی کل کا پیدا ہوا اس کے منہ میں ذرا سا ڈالو, یہ کیا اس کو کرے گا سوائے چاٹنے کے, اور کچھ بھی نہیں ہوگا. آخر نبی نے کھجور ہی کے دانے کو تحنیق میں کیوں استعمال کیا؟ شریعت مطہرہ حکمت سے خالی اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ کھجور کو بڑی مناسبت ہے ایمان کے ساتھ. شجرتن طیبتن اصلہا ثابتن وفرعہا بالسماء, اللہ نے قرآن میں ایمان کی مثال کھجور کی طرف. نبی علیہ السلام تشریف فرمائے, صحابہ سے پوچھ رہے بتاؤ میرے صحابہ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال کھجور کی طرح, وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن سے. صحابہ سوچنے لگے, کوئی بات سمجھ میں نہ آئی کہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن سے. فرمایا اللہ و رسول, اللہ اس کا رسول بہت جانتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کھجور کا درخت. کھجور کے درخت کو مومن سے بڑی مناسبت ہے. کیسے؟ اس طرح پر کہ جیسے کھجور کی ہر چیز کام میں آتی ہے, اس کی جڑ میں گودا ہوتا ہے جو ملائی کی طرح نرم ہوتا ہے, اس کے اوپر کا تنا ہوتا ہے جو مکان بنانے کے کام میں آتا ہے, اس کے پتے ہیں جو چھت بنانے کے کام میں آتا ہے, اس کا پھل ہے جو انسان کے کھانے کے کام میں آتا ہے, اس کی گٹلیاں ہیں جو پیس کر کھلائی جاتی ہے اونٹوں کو. تو کھجور کی ہر چیز کام میں آتی ہے, اسی طرح مومن ہر طرح پر دوسروں کے کام آنے والا ہو, مومن نفع پہنچانے والا ہو, مومن نقصان پہنچانے والا نہیں ہوتا. یہ بڑی مصیبت میں بھی کام آتا ہے, یہ چھوٹی مصیبت میں بھی کام آتا ہے, حتیٰ کہ پانی پلانے کے کام میں بھی مومن آتا ہے. تو چونکہ کھجور میں جو شان ہے وہی مومن کے اندر بھی شان ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی مثال مومن سے دی. جب ایک طرف کان میں اللہ اکبر دلوایا, اشہد ان لا الہ الا اللہ دلوایا, تو دوسری طرف منہ کے ذریعے سے کھجور کو چبا کر عملی طور پر توحید کو اندر میں اتارا جا رہا ہے تاکہ دونوں راستے سے توحید اتر جائیں. اور جب ان دونوں راستوں سے توحید اتر گیا تو امید ہے انشاءاللہ کہ یہ فاسق تو بن سکتا ہے لیکن مرتد اور بے ایمان نہیں ہو سکتا. یہ حکمت ہے اس کے اندر. اس لیے ان دونوں شان سے اس کے اندر توحید کو ڈالا گیا. تو اگر ہم غور کریں انسان کی زندگی پر, ہر ہر عمل اپنے رب کی پہچان ہے, اپنے رب کا تعارف ہے, اپنے مالک کا تعارف ہے. ہمیں اپنے رب کو پہچاننے کی ضرورت ہے. ہم اپنے رب سے بہت دور نکل گئے. دنیا کے سارے حالات کی وجوہات رب کی فراموشی ہے. عجیب حدیث قدسی میں ہے, یا ابن آدم, اے آدم کی اولاد, ان ذکرتنی ذکر تم پر, میرے بندے تو مجھ کو یاد کرے گا, میں بھی تجھے یاد کروں گا. اگلا جملہ دلوں کو ہلا دیتا ہے. فرمایا وَإِن تَنْسَانِي فَأَذْكُرُكَ, تو مجھے بھول جائے گا لیکن میں پھر بھی تجھے یاد کرتا رہوں گا. تو مجھے بھول جائے گا لیکن میں تجھے بھولنے والا نہیں. اتنی محبت سے وہ ہم کو کہتا ہے, یا ابن آدم لا تتحمل غضبی فتعصیني ولا تتحمل عذابی فتعصیني. او میرے بندے تو عجیب ہے, میرے غضب کو برداشت نہیں کر سکتا پھر بھی تو گناہ کر رہا ہے, تو میرے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا ہے پھر بھی تو گناہ کر رہا ہے. کتنی محبت سے رب کریم ہم کو کہتا ہے. ایسا رب کہاں ملے گا؟ ہمیں چاہیے کہ اس رب کے بندے بنے. رب کے بندہ بننے کا مطلب اس کی عبادتوں کو دل سے ادا کرے, احکام کو پہچانے, حلال راستوں کو اختیار کرے, حرام سے اپنے آپ کو بچائیں, تب تو رب کی معرفت ہوگی. اور اگر ایک جانور کی طرح میری اور آپ کی زندگی گزرتی رہی تو رب کریم کی پہچان نہیں ہوگی. اللہ ہم سب کو اپنے رب کریم کی پہچان نصیب فرمائے. انشاءاللہ بھی تین دن کا قیام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی برکات سے جو کچھ باتیں دل میں ڈالتا رہے گا, اپنے بزرگوں کی سنی سنائی باتیں ہیں اسے نقل کرتا رہوں گا. اللہ مجھ کو آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل, وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم آتنا وأقتلنا وأصلح لنا شأننا كله. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم تیرے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر چکے. اللہ تاجروں نے تجارت کے مسائل کو توڑ دیا, کھیتی کرنے والوں نے میرے مولا کھیتی کے مسائل کو توڑ دیا. اللہ ہمارے جذبوں کی قلم رشوتوں میں فروخت ہو, ہمارے جوان آوارہ ہو, ہماری بیٹیاں غیروں کے ہاتھ میں جا رہی ہیں. رب کریم امت کا ہر طبقہ بگڑ چکا ہے. اللہ اگر آپ کا فضل و کرم نہ ہوا تو ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہو سکتا. ظالم صحیح, تیری شریعت کے باغی صحیح, سب کچھ ہے لیکن نام تو تیرا ہی دے رہے, کلمہ تیرا ہی پڑھ رہے ہیں. فتنوں کا رب کریم اتنا دور ہے کہ مسجد سے نکلتے ہی فتنے ہیں, مکان سے نکلتے ہی فتنے ہیں. ان فتنوں میں اللہ تیرے کلمے کے ساتھ نکلتے ہیں, تو ہی ہماری پیشانی پکڑ کے ہم سب کی حفاظت فرما لے. اللہ ہماری حفاظت فرما لے. اللہ ہماری حفاظت فرما لے. الہ العالمین ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. اے اللہ میرے مکان کے سامنے اگر کوئی کوڑا کباڑ ڈالتا ہے مجھے بہت غصہ آتا ہے. رب کریم دل تیرا مکان ہے, اس دل پر ہم نے گناہوں کا اتنا کوڑا کباڑ ڈال رکھا ہے, تجھے کتنا غصہ آتا ہو. لیکن تو حلیم ہے, تو کریم ہے, تو گردبار ہے, تو پکڑ نہیں کرتا ہے, تو توبہ کی مہلت دے دیا کرتا ہے.
تو تو 65 سال کے گنہگار کو بھی یہ کہہ دیتا ہے یا ابن آدم انی انتظرت ھذا الیوم، میرے بندے میں اسی دن کے انتظار میں تھا کہ تو کب آئے اور میں تجھے معاف کر دوں. اے رب کریم تو ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے. اے کریموں کے کریم تو کرم کا معاملہ فرما، اے رحیموں کے رحیم تو رحم کا معاملہ فرما، اے غفار تو مغفرت کا معاملہ فرما، اے ستار العیوب آپ دنیا آخرت میں ہماری عیبوں کو چھپا لیجیے. الہ العالمین ہمیں نماز کا سرور عطا فرما، سجدوں کی لذت نصیب فرما، تلاوت قرآن کا مزہ عطا فرما. اے اللہ عبادتوں کا ذوق نصیب فرما، اے اللہ تیرے ذکر کی مستی عطا فرما، تیرے ذکر کی مستی عطا فرما. دل اجڑ چکے ہیں، جنگلوں سے زیادہ اجڑ چکے ہیں، ان دلوں کو تیری یادوں سے آباد فرما دے، تیری یادوں سے آباد فرما دے، تیری یادوں سے آباد فرما دے. اے اللہ دلوں میں تو بس جا، اے اللہ دلوں میں تیری تجلی کو بسا دے، تیرے انوار کو بسا دے، ہمارے قلوب کو مجلا اور مصفا فرما دے. الہ العالمین ہم جب تجھ سے رحمت کی بھیک مانگتے ہیں تو تو یوں کہتا ہوگا، او نالائقو، او بے نمازیو، او غدارو، او باغیو، میری رحمت تو میرے نبی کے صحابہ کو ملتی تھی، تم کون ہو رحمت مانگنے والے؟ صحیح ہے رب کریم، اصل رحمت کے مستحق تو وہی تھے، لیکن وہ سب قبر میں جا چکے ہیں، اب ہم کہاں سے لائیں ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، سب قبر میں جا چکے ہیں، جیسے بھی ہیں ہم ہی ہیں. مولا جب ان اہل اللہ پر اپنی رحمتوں کو اتارے، کچھ چیتے ہمیں بھی نصیب فرما، کچھ قطرے ہمیں بھی نصیب فرما، کچھ ذرے ہمیں بھی نصیب فرما دے. جب تک جلائے آب العزت و ایمان کے ساتھ جلانا، جب اٹھائیں تو اپنے اپنے وقت پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمانا. اے اللہ جو بیچارے بیمار ہیں شفائے دائمہ نصیب فرما، مرحوم ہیں ان کی مغفرت فرما. اے اللہ مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اس مجمع میں لوگ کیسی کیسی پریشانیوں میں ہوں گے، تو ہی رب کریم سب کو بہت جانتا ہے. اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، بگڑنے سے، پھسلنے سے، ضلالت سے، گمراہیوں سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما لے. اے اللہ بہت سارے بے اولاد ہیں، ان کو صالح اولاد عطا فرما، نیک اولاد نصیب فرما. اے اللہ صالح اولاد عطا فرما. اے اللہ تو نے بڑھاپے میں زکریہ کو اولاد دی تھی، اے اللہ تو نے زکریہ کی بانج عورت کو اولاد دی تھی، تو تو قادر مطلق ہے رب شریف. اے اللہ تو بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے، اے اللہ انہیں اولاد نصیب فرما دے، صالح اولاد عطا فرما. اے الہ العالمین ما بعد الموت کی زندگی آسان فرمانا، خاتمہ بالخیر نصیب فرمانا. اے اللہ قیامت میں آپ سے التجا ہے، آپ ہماری زندگی کا فلم نہ چلانا، اللہ ہمارا دامن نہ اٹھانا، ہمارا پردہ نہ کھولنا. اگر آپ نے پردہ کھول دیا، ہماری اولاد کہے گی او گندے باپ تو کتنا نالائق تھا، اللہ ہمیں رسوا نہ کرنا، ہمیں ذلیل نہ کرنا، ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ہمیں معاف کر دینا. اے اللہ بے بسی ہے، بے کسی ہے، ہمارے پاس قیامت میں کچھ نہیں ہوگا، محض تیرے فضل پر آنے والے ہیں. اے اللہ فضل فرما کر، اے اللہ ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ہمیں معاف کر دینا، ہمارا حساب آسان کر دینا، بلکہ بے حساب جنت میں بھیج دینا. اے اللہ جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما، سب کی دلی مراد و جائز تمنا و حاجات کو پورا فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کے مخلصین کے آمینوں کے ساتھ قبول فرما. آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک.